مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائیں، بانیان کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائیں، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں، فرش عذاب پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برابری، اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے التماس دعا کری ہے ان سب کے دعاؤں کی استجابت اور حاجات کی برابری کے لیے، سب مل کر قبولیت مجلس اور ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی سورہ مبارکہ شعراء میں پروردگار نے قیامت کی جو مراحل اور قیامت کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں اس طرح سے بات کی کہ اس دن نہ کوئی بشر اس کا مال اس کو کوئی فائدہ پہنچائے گا، نہ ہی اس کی اولاد۔ سوائے اس کے کہ جس کو جو اپنا قلب سلیم لے کر پروردگار کے حضور میں حاضر ہو کر. بس جس کے پاس قلب سلیم ہوگا وہ ایسا شخص ہوگا کہ جس کا مال بھی اسے فائدہ پہنچائے گا اور اس کی اولاد بھی اسے فائدہ پہنچائے گی. قلب سلیم کے عنوان سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کی جا رہی ہیں. ہم نے عرض کیا کہ انسان کا قلب اور انسان کا باطن جس طرح انسان کا بدن مریض ہوتا ہے, جس طرح انسان کے بدن کو مرض لاحق ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح انسان کا باطن بھی مریض ہوتا ہے. اور باطنی انسان کی تکلیفوں اور امراض میں سے ایک مرض قساوت قلبی سنگدلی کا مرض, کہ جو موذی امراض میں سے نسبتاً شرک اور کفر کے بعد قلب کو عارض ہونے والے امراض میں سے پہلا نام اور نمبر جو ہے وہ قساوت قلبی کا ہے. اس موضوع کو نسبتاً ہم نے مفصل بیان کیا. آج اس موضوع کو مکمل کرتے ہوئے جتنے اس کے وجوہات آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے, جس قدر اس کی کس وجہ سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے, آپ کی خدمت میں 10 سے زیادہ وجوہات اس کے بیان کی جزیات میں جا کر, آج ہم اس مرض کے علاج اور اس مرض کے حل کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے قساوت قلبی کے موضوع کو انشاءاللہ پروردگار کے لطف سے اور امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے آج کی مجلس میں مکمل کریں گے. درود پڑے گا محمد و آل محمد پر. ایک تو جو جیسا کہ عرض کیا کہ کس کس وجہ سے انسان کے قلب میں سنگینی آتی ہے, جو وجوہات کل اور پرسوں بیان ہوئی, جن وجوہات کی وجہ سے انسان کا قلب سخت ہو جاتا ہے, انسان کسی القلب بننے کی طرف جاتا ہے, قساوت قلبی کی طرف جاتا ہے, ان وجوہات کو جو بیان کیا گیا ہے, پہلا کام اور پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ہم ان وجوہات سے خود کو دور کریں, اس وجہ کو ہٹا دیں, اپنے آپ سے اس وجہ کو نکالیں گے تو قساوت قلبی سے نکل آئیں گے. اب اس کے اندر چونکہ میں نے عرض کیا تھا باقی وجوہات کی نسبت آرزوئیں اور خواہشیں اور پھر جو ایک اہم کل بیان کیا غفلت, یہ ایسے باریک اور زیادہ گہرے امراض ہیں قساوت قلبی کے کہ ان کو نکالنے کے لیے نسبتاً زیادہ زور لگانا ہے. اور اس کا علاج اور اس کا نسخہ ایک چیز ہے جس کو انشاءاللہ ہم ابتدا میں بیان کریں گے. پھر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. چونکہ مرض شدید ہے, انسان ہم جس طرح معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں پروردگار نے روکا نہیں ہے, دین اسلام نے انسان کو گوشہ نشینی کی دعوت نہیں دی ہوئی, ترک دنیا کی دعوت اسلام نے نہیں دی ہے. چونکہ معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, کسب کاش کسب کار کرنا ہے, کسب معاش کرنا ہے, کام کرنی ہے, جستجو کرنی ہے, رزق کے حصول کے لیے انسان نے دوڑ دھوپ کرنی ہے. اب جب معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ درمیان میں جب انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر خواہشات آرزوئیں لا محالہ انسان کو دامنگیر ہوتی ہیں, خواہشات اور آرزوئیں بنتی ہیں, حتمند آ جاتی ہیں. انسان کو اگر کوئی بہتر چیز نظر آ جائے تو اس کی آرزو کرتا ہے, بہتر درجے کی آرزو کرتا ہے, بہتر جگہ کی آرزو کرتا ہے, بہتر سے بہتر کی انسان کی خواہش ہوتی ہے, جستجو ہوتی ہے, آرزو ہوتی ہے. لہذا یہ جو معاملہ ہے خواہشات اور آرزوں والا, اور اسی طرح غفلت کا جو عنوان ہے, غفلت یعنی کیا, انسان خدا کو بھول جائے. جتنی دیر انسان خدا کو فراموش کرتا ہے یہ اس کے دل کی سنگینی اور سختی کا باعث بن جاتا ہے. ان تینوں کا حل کیا ہے؟ ان تینوں کا ایک حل ہے, انسان اپنی موت کو یاد رکھے. موت کو یاد رکھے انسان خواہشات پہ قابو پا لے, موت کو یاد رکھ کے آرزوں پہ قابو پا لے. انسان کا دل جو خواہشات کا اسیر ہوا ہے, جو آرزوں کا قیدی ہوا ہے, اس دل کو ان آرزوں اور خواہشوں کی قید سے نکالنے کے لیے جو راستہ ہے, یا اس قید خانے پہ جو تالا لگ چکا ہے خواہشات اور آرزوں نے انسان کے باطن کو قید کر کے تالا لگا دیا, اس تالے کو کھولنے کی چابی موت کی یاد ہے. انسان موت کو یاد رکھے, آرزوں اور خواہشوں کے چنگل سے نکل آئے گا, آسانی سے باہر آ جائے گا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد سے. اب جو موت نسبتاً, موت کو یاد کرنا تھوڑی سی کرواہٹ رکھتا ہے ساتھ ساتھ, ایسا ہے یا نہیں کہ اب یاد موت کو یاد کرے بندہ, موت کے فرشتے کے بارے میں سوچے, اس دنیا سے جانے کے بارے میں سوچے, تو خود بخود ایک تلخی سی محسوس ہوتی ہے, ایک کرواہٹ سی محسوس کرتا ہے. یہ کرواہٹ ضروری ہے. جس طرح بعض امراض کے علاج کے لیے جو دوا دی جاتی ہے وہ دوا کڑوی ہوتی ہے, لیکن اس کی کرواہٹ کو انسان برداشت کرتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے اس تکلیف سے اور اس مرض سے نجات حاصل کرنا ہے, تو یہ کڑوی دوائی پینی پڑی. لہذا اگر خواہشات اور آرزوؤں کے چنگل سے نکلنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے. جس قدر موت کی یاد باقی رہے گی, انسان اپنی خواہشوں اور اپنی آرزوؤں کو نکیل ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا. دو احادیث کا انتخاب کیا ہے اس موضوع پر. ایک حدیث اللہ کے نبی سے مروی ہے, درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جب کوئی شخص خدا کی دوستی اور سعادت کا حقدار بنتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت موت موجود رہتی. جب کوئی شخص خدا کی دوستی اور سعادت کا حقدار بنے, یعنی اس نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا کہ اب وہ خدا کی دوستی اور سعادت کا حقدار بنا ہے, تو اس کے اس سعادت کے حقدار بننے کی نشانی کیا ہوگی؟ کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت موت موجود رہتی ہے. یعنی موت اس کی آنکھوں کے سامنے معین ہے, موت کو فراموش نہیں کرتا. یہ پروردگار کے دوستی کی نشانی ہے, یعنی خدا اس بندے کو دوست رکھتا ہے, خدا اس بندے کو دوست رکھتا ہے, خدا اس بندے کو عزیز رکھتا ہے. نشانی کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں موت باقی رہتی ہے, موت اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت موت موجود رہتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور آرزوئیں پس پشت چلی جاتی ہیں. جب موت نظروں کے سامنے رہتی ہے تو آرزوئیں جو ہے وہ پس پشت چلی جاتی ہیں. موت سامنے ہوگی تو آرزوئیں پیچھے ہو جائیں گی. پھر آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور جب کوئی شیطان کی دوستی اور شقاوت کا مستحق ہوتا ہے, ادھر تھا اللہ کی دوستی اور سعادت کا, اب ہے اگر کوئی شیطان کی دوستی اور شقاوت کا مستحق بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آرزوئیں اس کی نگاہوں کے سامنے موجود رہنے لگتی ہیں اور موت پس پشت چلی جاتی ہے. یہ شیطان کی قربت, شیطان کے ساتھ جو انسان کی اگر دوستی ہو جائے اور شقاوت اس کی, اپنے آپ کو شقاوت کا حقدار بنوا لے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آرزوئیں نظروں کے سامنے ہوں گی, موت پس پشت چلی جائے گی. اب مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پہ غور کرنا پڑے گا. میں اگر غور کروں کہ میری نظروں کے سامنے موت موجود رہتی ہے یا آرزوئیں موجود رہتی ہیں, اگر آرزوئیں موجود رہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کا لاڈلہ ہے, اور اگر موت سامنے رہتی ہے تو اس کا مطلب اللہ کا پیارا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اس کی جو
آواز جو کٹ رہی ہے بار بیچ بیچ میں, اگر کسی جس کو اسپیکر کا پتہ ہے اس سے کہیں ذرا ایک دفعہ دیکھیں, لیکن اس طرح دیکھیں کہ بالکل بند نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو.
یا علی, بس یہ اس حدیث سے ایک معیار آپ کے سامنے آ رہا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر کسی کی اللہ کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے, اگر کوئی سعادت کا حقدار بن رہا ہے, تو اس کا ظاہر میں عملاً کیا چیز سامنے آئے گی کہ یہ آرزویں اس کی پس پشت چلی جائیں گی, موت اس کی نظروں کے سامنے موجود رہے گی. یہ رزلٹ آئے گا اللہ کا پیارا ہونے کا رزلٹ, اللہ کی دوستی کا حقدار ہونے کا نتیجہ نکلے گا. اور اگر شیطان کا اس کا شیطان کا پیارا بن گیا, شقاوت کا حقدار بن گیا, پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آرزوئیں نظروں کے سامنے معین ہو جائیں گی اور موت پس پشت چلی جائے گی, موت پس پشت چلی جائے گی. لہذا موت کو یاد رکھنا انسان کی خواہشوں اور آرزوؤں کو نکیل ڈالتا ہے, آرزوؤں اور خواہشوں کو کنٹرول کر لیتا ہے. اگر آرزوئیں اور خواہشیں کنٹرول نہ ہوں, اندازہ ہے کہ یہ کہاں تک لے کے جاتی ہیں؟ قرآن مجید کی آیت عرض کرتا ہوں, پھر صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد. خوشنودی امام زمان صلوات.
مائک میں مسئلہ کچھ بوجھ میں نا, جملے کے اندر میں سے لفظ کٹ رہا ہے.
اچھا,
بس اگر آرزوئیں اور خواہشیں ہم اس مسئلے کو حل نہ کریں, یعنی فرض کریں ہم اس عشرے میں, اس مجلس میں ہم نے ان باتوں کو سنا, اگر ہم اپنی آرزوں اور خواہشوں کے اوپر قابو نہیں پاتے تو یہ کہاں تک لے کے جاتی ہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, اے میرے نبی کیا تو نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ خواہشیں کہاں تک جاتی ہیں؟ خواہشیں انسان کے معبود کی جگہ لے لیتی ہیں. معبود یعنی کیا؟ جس کی انسان بندگی کرے. انسان اگر پروردگار کی بندگی کرے تو بندہ خدا, اگر انسان آرزوؤں کی بندگی کر رہا ہے تو وہ بندہ آرزو ہے, بندہ خواہشات ہے. اگر آرزو اور خواہش کے اس موضوع کے اوپر ہم قابو پانے کی کوشش اور جستجو نہ کریں, بر وقت اس کا علاج نہ کریں, تو یہ آرزوئیں اور خواہشیں مجھے اور آپ کو کھینچ کر کہاں تک لے کے جائیں گی کہ ہم خواہش اور آرزو کے بندے بن جائیں گے, بندگی اور عبودیت پروردگار کی سرحد سے باہر آ جاتا ہے انسان. یہ بات قساوت قلبی سے اگلے مرحلے کی طرف نکل جائے گی, یعنی وہ مرحلے کفر و شرک کی طرف لے کے جائے گی انسان کو. بس اس موضوع کو آج کی, جیسا کہ عرض کیا کہ آج چونکہ ہم قساوت قلبی کے علاج اور قساوت قلبی کا جو مرض انسان کے باطن کو لاحق ہوتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے آج کی اس مجلس میں ہم اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بس یہ ایک حدیث تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کی, اللہ کے نبی نے واضح کہہ دیا. اس حدیث کے اندر دو تین چیزیں واضح ہو رہی ہیں. ایک تو اللہ کے نبی نے بتایا جس کی اللہ کے ساتھ دوستی ہو جائے اور وہ سعادت کا حقدار بن جائے, سعادت کا حقدار, کامیابی کا حقدار, پروردگار کی طرف سے فلاح و سعادت کا حقدار بن گیا ہے, نشانی کیا ہوگی؟ موت اس کی نظروں کے سامنے ہر وقت موجود ہوگی, خواہشیں پس پشت چلی جائیں گی. لیکن اگر وہ شیطان کا پیارا بن جائے گا اور شقاوت کا حقدار بنے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خواہشیں آرزوؤں کے سامنے معین موجود ہوں گی, موت پس پشت چلی جائے گی. صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ دل کی سنگینی اور سختی, قساوت قلبی, سنگ دلی کا باعث بننے والے امراض میں سے بنیادی ترین, جو ایسا سمجھے کہ وہ وجہ کہ جو نسبتاً مشکل سے حل ہونے والی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان خواہشوں اور آرزوؤں کے جنگل میں پھنس جائے. جب اس جنگل میں پھنستا ہے اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ, انسان موت کو یاد رکھے. جس قدر موت کو یاد رکھے گا انسان اس قدر خواہشوں اور آرزوؤں کے جنگل سے نکل آئے گا. اللہ اکبر
یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
امام جعفر صادق علیہ الصلات والسلام فرماتے ہیں, مولا فرما رہے کہ موت کی یاد خواہشات کو مار دیتی ہے, موت کی یاد خواہشات کو مار دیتی ہے. کسی کے باطنی وجود پر اگر خواہشات کے مچھروں نے حملہ کر دیا تو سپرے کیا ہے, اس پر موت کا سپرے کرے, موت کی یاد کا سپرے, وہ خواہشات کے مچھر نکل جائیں گے وہاں سے. وہ نہیں گئے تو پھر وہ مچھر انڈے دیں گے, پھر ان سے بچے نکلیں گے اور پھر خواہشوں کا اثر ہوتا چلا جائے گا. بس مولا فرما رہے ہیں موت کی یاد خواہشات کو مار دیتی ہے ایک, اور غفلت کی جڑوں کو کاٹ دیتی ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ جس طرح بدن پر جسم پر بعض اوقات کوئی دانہ یا پھوڑا بنے تو بعض اوقات وہ پھوڑا فقط سکن تک ہوتا ہے, لیکن بعض دانے اور پھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو سکن تک محدود نہیں رہتے, وہ اندر جا کے مسل کے اندر بھی گھس چکے ہوتے ہیں یا رگوں کے اندر گھس چکے ہوتے ہیں. غفلت باطنی پھوڑوں میں سے ایسا پھوڑا ہے جو فقط جلد پہ نہیں ہوتا, انسان کی روح کی رگوں کے اندر تک گھسا ہوتا ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا موت کی یاد غفلت کی جڑوں کو کاٹ دیتی ہے, جڑ سے نکال کے پھینک دے گی موت, موت کی یاد انسان کو, انسان کی غفلت کو. پس آپ نے فرمایا اور خدا کے وعدوں سے دل کو تقویت دیتی ہے. موت انسان جب یاد رکھتا ہے تو پھر موت کے بعد اور اس کے اگلے مراحل کے بارے میں پروردگار کے جو وعدے ہیں ان سے انسان کے دل کو تقویت ملتی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے فرمایا اور طبیعت میں نرمی پیدا ہوتی ہے, مزاجاً نرم ہو جاتا ہے انسان. خود دیکھیں اگر موت یاد رہے تو نرم ہو جاتا ہے, جب انسان اپنی موت کو یاد رکھے گا تو نرمی خود بخود آ جائے گی, کیونکہ جب پتہ ہے کہ جانا ہے اس دنیا سے کتنی دیر رہنا ہے, جب یہ چیزیں انسان اپنے ذہن میں رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے. ایک درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیں. محمد والے بار دیگر صلوات علی محمد والے ایک دفعہ سب کو حرکت کرنی پڑے گی, بعد میں کل بھی ظاہر عزاداروں کو کھڑے رہنا پڑا ہے, اگر ابھی بر وقت آپ ذرا آگے ہو جائیں گے تو بعد میں آنے والوں کے لیے دقت نہیں ہوگی. پھر صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بس اپنے اس باطنی درد کی دوا کی جستجو کرتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ موت کی یاد عموماً اگر کوئی جوان اپنی موت کو یاد رکھے تو ہو سکتا ہے اسے ڈانٹ بھی پڑے گھر والوں سے, جوانوں کو یہ مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے. اگر آپ اپنی موت کو یاد رکھنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے کہ مائنڈ ڈانٹنا شروع کر دی, یہ کیا تم لوگوں نے موت کو یاد رکھنے والی باتیں شروع کر دی ہیں. ہاں کوئی 70-80 سال والا موت کی باتیں کرے تو اچھا لگتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق کربلا سے ہے جہاں 13 سال کے بچے کو موت شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے. اندازہ کریں 13 سال کا بچہ ہے کھڑا ہو کے پوچھ رہے چچا جان کیا کل کے شہدا میں میرا نام ہے یا نہیں. امام حسین ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے تھے, لیکن تاریخ رقم ہو رہی تھی. آپ نے سوال پوچھا قاسم موت کو کیسا دیکھتے ہو, کہا چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی, موت کے بارے میں نظر یہ ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کے گھرانے میں بچوں کے ساتھ بھی موت کے بارے میں گفت و شنید ہوتی رہتی تھی, لہٰذا مائیں بہنیں مطمئن رہیں. کوئی جوان اگر اپنی موت کو یاد رکھے تو اس کا مطلب یہ نہیں خدا نخواستہ کہ موت جلدی آ جائے گی, نا ممکن نہیں ہے. موت کا جو وقت مقرر ہے معین ہے اسی پر آئے گی, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. نہ اس سے پہلے آئے گی نہ اس کے بعد، نہ اس کے بعد انسان اس کو مؤخر کر سکتا ہے. اجل مسمی جو معین موت ہے وہ اپنے وقت پر ہی آنے والی ہے. وہ ہم موت کو یاد رکھیں تب بھی آئے گی، نہ یاد رکھیں تب بھی آئے گی. لیکن یہ کڑوی دوا، یہ کڑوا گھونٹ موت کی یاد نسبتاً بعض ہو سکتا ہے بلکہ اکثریت کے لیے کڑوا گھونٹ ہے، اس کڑوے گھونٹ کو پینا پڑے گا. بدن کے لیے اگر ہم تکلیف برداشت کرتے ہیں، آج کل اکثر مسئلہ ہوتا ہے جس کے کسی عضو میں مسئلہ بن جائے اور ڈاکٹرز اگر طے کریں کہ اس عضو کو نکالنا ہے، علاج نہیں ہو سکتا، ہمیں اس عضو کو نکالنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا، ظاہری اعضاء میں سے کاٹنا پڑے یا اندر میں سے کچھ نکالنا پڑے. جیسے کہ اگر کسی کے گال بلیڈر میں، پتے میں اگر پتھر آ جائیں تو ڈاکٹرز اگر طے کریں کہ نہیں آپ کے پتے کو اندر سے جگر کے اوپر سے کاٹ کے نکال کے پھینکنا ہوگا. اب اگر ڈاکٹر نے طے کیا ہے تو انسان اپنے ہی کسی عضو کو کٹوا کے نکالنے کے لیے تیار ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اب اس جسمانی تکلیف اور اس جسمانی اذیت کو نہیں برداشت کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ آسودگی میں آئے، اسے آسانی ملے، تکلیف سے باہر آئے. اس کے لیے اپنا عضو کٹوانے کے لیے تیار ہے، پتا اپنا نکلوانے کے لیے تیار ہے، اپنا وہ جو پتا ہے وہ بھی نکلوائے گا، اس کے پیسے بھی دے گا، خرچ بھی کرے. کیوں؟ کیونکہ بدن کی تکلیف سے آسودگی چاہتا ہے. بس اگر میں اور آپ متوجہ ہو جائیں نا کہ یہ جو ہمارے دل کی سنگینی اور سختی ہے اس کی تکلیف باطنی وجود کو کتنی ہوتی ہے، تو پھر موت کو یاد کرنے والا کڑوا گھونٹ پینا شروع کریں گے آہستہ آہستہ. یہ پھر کیا کرتی ہے؟ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو گناہوں سے گریز کرتا ہے، موت کو یاد رکھتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے، موت کو یاد رکھتا ہے تو پروردگار کے معین کردہ حدود کے آگے خلاف ورزی نہیں کرتا. جب ایسا نہیں کرے گا تو آہستہ آہستہ یہ جو موت کے ذائقے کی کڑواہٹ تھی یہ مٹھاس میں تبدیل ہو جائے. بس استاد شہید سبط جعفر نے موت کو اتنا میٹھا کیوں دیکھا اپنے لیے؟ کیوں اپنے لیے میٹھا دیکھا؟ کیونکہ باکردار وہ ایک ایسا شاعر پاکستان میں گزرا ہے کہ جس کی زندگی کلام سے زیادہ اہل بیت کی اطاعت کرنے والا انسان. استاد سبط جعفر اگر کسی کو ایسا لگے کہ وہ کوئی جذباتی شاعر تھا کہ جو بس شعر لکھتا تھا تو معلومات کی کمی ہے. سبط جعفر وہ شاعر نہیں تھا کہ جو فقط اشعار لکھتا ہے، جوش میں آ کے خیالی طور پہ الفاظ لکھتا ہے، نہ، وہ ایک باعمل انسان تھے. اس قدر باعمل تھے کہ ان کی شاعری فقط انسانوں تک محدود نہیں تھی، عالم جنات کی مجلسوں میں بھی ان کے نوحے اور قصیدے پڑھے جاتے تھے. یہ آگے سبزواری جب کراچی گئے اور سبط جعفر سے ملاقات ہوئی تو پھر سبط جعفر نے اپنے چند راز آگے سبزواری کے سامنے رکھ دیے، جو ان کی شہادت کے بعد میں نے خود آگے سبزواری سے سنا ہے کہ کئی مجلسیں جنات کی تھیں جن میں ان کو لے کے گئے ہیں، وہاں ان سے مرثیے پڑھوائے گئے ہیں. اگر کسی کو سبط جعفر کوئی جذباتی شاعر لگتا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے معلومات لے لیں کہ سبط جعفر کون تھا. بس اگر سبط جعفر یہ کہے کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. درست ہے، اس بندے کے پاس ایسا کردار تھا. یہ شعر اس نے جذبات میں آ کے، فقط ایک شاعر کا شعر نہیں ہے، اس کی زندگی ہو بہو ویسی تھی. یقیناً شہید قاسم سلیمانی اپنی شہادت کے بعد اپنے قریبی ایک ساتھی کے خواب میں آئے. ساتھی وہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں شہید قاسم کے چہلم کی تیاریوں میں، ہم مصروف تھے، خواب میں دیکھ رہا ہوں شہید قاسم کے چہلم کی تیاریوں میں مصروف ہیں، تو میں نے دیکھا تو ایک طرف سے شہید قاسم تشریف لائے. میں دوڑ کے گیا، سلام کیا، احوال پوچھے. میں نے ان سے پوچھا، حاج ہم نے تو یہ دیکھا کہ آپ کی گاڑی پہ میزائل لگا ہے اور وہ سارا، ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، آپ بتائیں آپ نے کیا دیکھا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں شہید قاسم نے کہا مجھے یہ سب تو میں نے نہیں دیکھا. بس جب ہم بغداد ایئرپورٹ سے نکلے اور وہ جگہ جہاں میزائل لگائے کا جب ہم اس جگہ پہ پہنچے تو اچانک میری آنکھوں کے سامنے ایک سفید روشنی چھا گئی, بالکل سفید روشنی. کہتا اس روشنی کے بیچ میں کسی نے مجھے گلاب کا ایک پھول عطا کیا, کسی نے مجھے گلاب کا ایک پھول دیا. کہتے میں نے اس پھول کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی خوشبو سونگنے کے لیے اپنے ناک سے قریب کر کے جب میں نے اس کو سونگا تو اگلے ہی لمحے دیکھا تو میں امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچ چکا تھا. یہ اسی دنیا کے واقعات ہیں. سبط جعفر کا شعر صرف شعر نہیں ہے. اگر موت کو یاد رکھیں خواہشوں اور آرزوں کے قید سے نجات پائیں گے. اور کیا ہوگا, انسان کے لیے موت کی کڑواہٹ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی. قبر ان سے ملاقات کی ہے جگہ, میں یہی سوچ کر قبر تک آ گیا. یہ بھی سبط جعفر نے کہا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. پس ایزان محترم, یاد موت انسان کی خواہشوں اور آرزوؤں کے اس مرض کو اس کا علاج ہے. ایک چھوٹی سی وضاحت کے بعد اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کسی کے ذہن میں یہ آ جائے, یعنی آو صاحب یعنی موت کو یاد کریں اس کا مطلب پھر گھر بیٹھ جائیں ہم, مصلی بچھا لیں, تسبیح پکڑ لیں, ٹوپی پہن لیں, گھر بیٹھیں, اللہ اللہ کریں, بچے بھوکے رہیں, جو ہوتا ہے ہوتا رہے, ہم نے موت کو یاد رہنا. نہ ایسا نہیں ہے, اسلام نے اس طرح دعوت نہیں دی ہے. دین آپ سے کیا کہہ رہا ہے, دین اسلام نے خود اپنے ماننے والوں کو معاشرے میں اترنے کا حکم دیا ہے, رزق حلال کسب کرنے کا حکم دیا ہے. پروردگار کو, پروردگار اپنے بشر کو کہ جس کو پروردگار نے تخلیق کیا ہے, انسان کہ جس کو پروردگار نے پیدا کیا ہے, اللہ اپنے بندے کو جانتا ہے. جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نے معاشرے میں اترنا ہے, تم نے محنت کرنی ہے, مزدوری کرنی ہے, کام کرنا ہے, جاب کرنی ہے, کاروبار کرنا ہے, مال کمانا ہے, رزق کمانا ہے, اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے, پھر تمہارے اوپر جو مالی واجبات ہوں وہ ادا کرنے ہیں, انفاق کرنا ہے, رائے خدا میں کچھ دینا ہے. قرآن مجید میں ہمارے استاد کہا کرتے تھے, یہ جو قرآن مجید میں زکوٰۃ دو, خمس دو, زکوٰۃ دو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, یہ جتنی دعوتیں دی ہیں, وہ کمائے گا نہیں تو خرچ کیسے کرے گا. اگر قرآن دعوت دے رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو, اگر قرآن دعوت دے رہا ہے کہ رائے خدا میں انفاق کرو, تو یہ سیدھی سیدھا کہا جا رہا ہے نا کہ کماؤ, اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کماؤ اور اس میں سے رائے خدا میں انفاق بھی کرو. درست ہے نا, یہ دونوں موضوعات ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے. حل کیسے ہے, کمانے کا حکم دیا, معاشرے میں اترنے کا حکم دیا, مارکیٹ میں جانے کا حکم دیا, دکان پہ بیٹھنے کا حکم دیا, جاب کرنے کا حکم دیا, رزق حلال کمانے کا حکم دیا. اب پروردگار جانتا ہے میرا بندہ جب معاشرے میں کمانے کے لیے نکلے گا تو ممکن ہے کہ میرا بندہ خواہشات اور آرزوؤں کا غلام بن جائے. جب یہ خدشہ موجود ہے تو اس کا علاج بھی ساتھ بتا دیا ہے کہ جا کر کام کرو, محنت کرو, لیکن ساتھ ساتھ موت کو یاد رکھو. بس موت کو یاد رکھو گے تو کیا ہوگا, کام بھی کرتے رہو گے اور آرزوؤں اور خواہشات کے غلام بھی نہیں بنو گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ کو پھر ایک دفعہ زحمت کرنی پڑے گی, تھوڑی سی جگہ یہاں بھی موجود ہے, ایک بالخصوص اس طرف ایک صلوات پڑھ کے ہر عزادار ایک دفعہ حرکت کریں گے تاکہ جگہ بن جائے. کل عزاداروں کو تکلیف ہوئی, یہ کھڑے رہیں, وہ نسبتاً آخر میں ممکن نہیں ہو پاتا. آخر میں آپ کو زحمت دینا مطلوب نہیں. پھر صلوات پڑھے, ذرا آگے آگے ہو جائے محمد والا. خوشنودی امام زمان صلوات علی محمد والا. بس اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کا کوئی التباس آ جائے, کوئی مکس ہو جائے بات کہ بھئی موت کو یاد رکھنی ہے تو اس کا مطلب کام شام چھوڑ دینا ہے, کسی جنگل میں جانا ہے, مسجد میں گھس جانا ہے, نا ایسا کچھ بھی نہیں. کام کرنے کی تاکید زیادہ کی ہے. بس یہ ہے کہ جب کام کے لیے نکلیں گے, معاشرے میں اتریں گے, تو خواہشات اور آرزوؤں کی قید میں جانے کا امکان موجود ہے. چونکہ اس قید میں جانے کا امکان موجود تھا تو دوائی پہلے سے رکھ دی, کہتے ہیں نا خدا نے مرض سے پہلے دوا تخلیق کی ہے. خواہشات اور آرزوؤں کا مرض لگ سکتا ہے تو دوا پہلے سے تخلیق کی ہے, اور وہ دوا کیا ہے؟ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں روزانہ, اگر ایک دفعہ بھی کر لیں تو سٹارٹنگ میں. آج مثلا کل سے آغاز کرنا ہے تو روزانہ کوئی ایک وقت رکھیں, اس وقت موت کو یاد رکھنا ہے. بس وہ رکھیں تو اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ تدریجاً معاملات بہتر ہوتے جائیں گے. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ تو ایک علاج تھا کہ انسان کا اگر دل سخت ہوتا ہے تو اس سختی کو ختم کرنے کے لیے, بالخصوص وہ جو سختی خواہشات اور آرزوؤں کی وجہ سے دامنگیر ہوتی ہے, اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے. کچھ علاج اور بھی روایات نے بتائے ہیں دل کی سختی کا علاج کے طور پہ. ایک اور روایت ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یتیم پروری بھی انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے. اگر انسان اپنے وجود میں اپنے دل میں سختی اور سنگینی دیکھ رہا ہے, سنگ دلی محسوس کر رہا ہے کہ میرا دل سخت ہو رہا ہے, محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے میں گریہ نہیں کر پا رہا, میرے آنسو خشک ہو رہے ہیں, میں رو نہیں پا رہا, اللہ کی یاد میں رو نہیں پاتا, حتیٰ کہ امام حسین کی مجلس میں رو نہیں پاتا, اگر یہ معاملہ دیکھیں تو پھر اس کا علاج کرنا ہے. ایک علاج کیا ہے؟ یتیم پروری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا تم میں سے جسے اپنے دل کی سختی ناگوار گزرے, تم میں سے جسے بھی اپنے دل کی سختی ناگوار نظر آئے تو وہ کسی یتیم کو اپنے قریب کر کے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا دل نرم ہو جائے. پھر آگے آپ نے کہا کیونکہ یتیم کا اللہ پر حق ہے, تم یتیم کا خیال رکھو کیونکہ یتیم کا تو حق اللہ پہ ہے, اللہ فوراً عوض دیتا ہے. اب یہ جو دست شفقت پھیرنے کا جو عنوان ہے, اس کا فقط مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جا کے ہاتھ پھیر دے کافی نا. دست شفقت پھیرنے کا مطلب, جیسے کہ اردو میں بھی یہ محاورہ موجود ہے کہ انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا, ایک کنایہ ہے. انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے مطلب ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے, جستجو کرتا ہے, ان کو کھانے کے موقع پر کھانے کی فراہمی کی کوشش کرتا ہے, لباس فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اگر تعلیمی ضروریات ہے تو تعلیمی ضروریات کی کوشش کرتا ہے. یہ یتیم پروری انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے. آئمہ اطہار یتیموں کے معاملے میں بہت حساس تھے, بہت زیادہ. مولا علی میدان کے شہ سوار کے جن کے سامنے آنے پر وہ کسی لشکر کو خاطر میں نہیں لاتے, ایسے جنگجو امیر المومنین کہ جب میدان میں اترتے ہیں تو کہاں مرحب کہاں عمر ابن عبد الود, عرب میں کوئی نہیں ہے جو شہر خدا کے سامنے ٹک سکے, اس قدر جلال ہے. لیکن جب یہی علی کوفہ کے یتیموں کے گھر جاتے ہیں, یتیموں کے لیے روٹیوں کے لیے آٹا گوندھنے والے ہیں, ادھر جلال میں دیکھیں تو در خیبر کو اٹھانے والا علی, وہی ہاتھ جنہوں نے در خیبر اکھاڑا ہے انہی ہاتھوں سے یتیموں کے لیے آٹے میں پانی ڈال کر آٹا گوندھنے والے علی. اور حتیٰ کیا مسلمان یتیم نہ, عیسائی یتیم بچے, یہودی یتیم بچے, لیکن یہ کام مولا علی دکھا کر نہیں کرتے تھے. اکثر رات کی تنہائیوں میں کتنے ایسے یتیم بچے تھے جنہیں نہیں پتا تھا کہ یہ وقت کا حاکم ہے جو رات کو آ کر ہماری دلجوئی فرماتے ہیں. 20 رمضان کو جب نہیں آئے صبح, اس رات جب علی نہیں گئے, تب یتیموں کو پتا چلا کہ یہ کون ہماری دلجوئی کرنے آتا تھا. بس یتیم پروری ہمارے دل کی سنگینی کا علاج ہے. لہٰذا ایک یہ اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے لیے راستہ فراہم کیا ہے کہ یتیم پرور بنو, پروردگار تمہاری روح تمہاری قلب کی سختی اور سنگلی کو دور فرمائیں گے، اس کو نرمی سے تبدیل فرمائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب چونکہ معاملہ ایسا ہے کہ کچھ غذائیں بھی ایسی ہیں جو انسان کے قلب کی سختی کا باعث بنتی ہیں، جیسا کہ میں نے جو وجوہات تھی ان میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پرخوری انسان کے قلب کو سخت کرتی ہے، گوشت کا بہت زیادہ استعمال انسان کے قلب کو سخت کرتا ہے. اس کے مقابل میں کچھ غذائیں ہیں کہ جو انسان کے دل کی نرمی کا باعث بنتی ہیں. ایک حدیث اور روایت میں سے دو چند چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں. خواہش ہے کہ آج اس موضوع کو ہم مکمل کریں. ایک درود ذرا بلند آواز میں پڑھیں گے، محمد و آل محمد. میں اب آخری دفعہ معذرت چاہتے ہوئے، جتنی گنجائش ہے آپ کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھیں، جتنی گنجائش ہے ایک دفعہ آپ کو پھر حرکت کرنی پڑے گی. مزید ہمارے جو آ رہے ہیں عزادار ان کو ذرا جگہ بیٹھنے کے لیے مل جائے. پھر صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنی حوصلہ افزائی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں، محمد و آل محمد. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، بے شمار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے ایک پیغمبر نے خدا کے حضور اپنی قوم کے دلوں کی سختی کی شکایت کی. مصلے پر تھے وہ نبی اور نماز میں اللہ سے کہا، یا اللہ کہ میری قوم جو ہیں ان کے دل سخت ہو گئے، دلوں کی سختی کی شکایت کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابھی وہ مقام نماز پر ہی کھڑے تھے، اللہ نے انہیں وحی کی، اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ مسور کی دال کھائیں، کیونکہ مسور کی دال دل میں رقت اور آنکھوں میں آنسو پیدا کرتی ہے. میرے ایک بھتیجے نے مجھے میسج کیا کہ چاچو آپ نے مسور کی دال کا کہا تو گھر میں دال چاول شروع ہو گئے ہیں. تو ابھی تک میں نے اسے جواب نہیں دیا. مسور کی دال کا یہ مطلب بھی نہ لیجئے گا کہ بچے پھر اسی طرح مجھے میسج بھیجنے شروع کریں کہ یہ آپ نے جو مسور پہ لگا دیا. تو اب یہ ہے کہ یہاں مسور کے ساتھ چاول، پھر مسور کے ساتھ روٹی، اور آخر میں مسور کے ساتھ بھی مسور ہی پکا رہے ہیں. اس طرح کی کیفیت بھی نہ بنے، اعتدال رہے. لیکن یہ کہ اپنے ہفتے کی جو خوراک ہے، ویکلی جو آپ ڈائٹ رکھتے ہیں، اس میں حتماً ایک دفعہ ضرور رکھیں. محرم میں ذرا بڑھا دیں کیونکہ اس میں ہم رقت زیادہ چاہتے ہیں، آنسوؤں کی طلب ہے. لیکن یہ کہ اتنا نہ ہو کہ بچے جو ہیں وہ بیچارے وہ پریشان ہو جائیں، اتنا بھی نہیں. ذرا تدریجاً لے کے آئیں، جو ایک مزاج کے ساتھ عادی ہیں تو اگر آپ ایک دم الٹ کریں گے تو وہ بھی پھر مشکل میں آ جاتے ہیں. پھر ممکن ہے کہ یہ جو مفاہیم دینی ہیں یہ برے لگنے لگیں. ایسا بھی نہ کریں، تدریجاً لے کے آئیں. لہٰذا یہ ایک ایسی خوراک ہے کہ جو انسان کے قلب کی نرمی کا باعث بنتی ہے. دیگر روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ رقت قلب، ایک رسول اللہ سے مروی روایت یہ کہ اگر کوئی رقت قلب چاہتا ہے، کوئی دل کی نرمی چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ انجیر کھائے. انجیر جو ہے وہ بھی ایک ایسی خوراک ہے جو انسان کے قلب کی رقت کا باعث بنتی ہے. اسی طرح جو کہ روٹی، سرکہ، سیاہ انگور، زیتون اور انار کے بھی بارے میں یہ روایات موجود ہیں کہ یہ قلب کی نورانیت اور نرمی کا باعث بنتے ہیں. بس یہ آخری روایت، کل چونکہ نسبتاً ذرا موضوع مکمل کرنے کی جستجو میں ہم مجلس میں اپنے وقت کے اوپر ختم نہیں کر پائے تھے، آج پوری کوشش ہے کہ میں وقت پہ ختم کروں. آخری روایت کہ جس میں چار کام اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں دل کی سختی کے علاج کے لیے، ان چار کاموں کو انجام دو، دل کے اندر آنے والی سختی کا معاملہ حل ہو جائے گا، دل نرمی کی طرف آ جائے گا. ایک ذرا بلند آواز میں درود پڑھیں، محمد و آل محمد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، چار کام جو قساوت قلبی کو ختم کرتے ہیں. پہلا کام، مریض کی عیادت کرنا. کسی کے بارے میں سنا مریض ہے، بیمار ہے، تو اس کی عیادت کے لیے جانا یہ انسان کی قساوت قلبی کو ختم کرتا ہے. مریض کی عیادت ایک ایسا عمل ہے جو قساوت قلبی ختم کرے گی. دوسری چیز، جنازے کی مشایعت. جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا. ایک تو ہوتا نماز جنازہ میں شرکت کرنا, وہ نہیں. جنازے کو جب تدفین کے لیے لے کر جاتے ہیں تو تدفین کے لیے جاتے وقت, قبر کی طرف جاتے وقت جو انسان ساتھ چلتا ہے اس کو جنازے کی مشایعت کہتے ہیں. آپ نے فرمایا جنازے کی مشایعت بھی ایسی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دل کی نرمی کا باعث بنتا ہے. ظاہر ہے کہ جب انسان کسی جنازے کے ساتھ جاتا ہے تو اسے اپنی موت بھی یاد رہتی ہے, وہ اسے یاد رہتا ہے کہ یہ شخص ہمارے درمیان تھا, آج ہم اس کے جنازے میں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, کل کو یہی عمل ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے. دوسرا کام اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. تیسرا کام اللہ کے نبی نے بتایا, مردوں کے لیے کفن خرید کر دینا. اگر کوئی وفات پا جاتا ہے, بالخصوص اگر کوئی ایسا معاملہ ہو, کوئی مسافر ہو جو اپنے کفن دفن کا انتظام نہ کر سکتے ہوں, وہاں انسان اگر کفن دفن کا انتظام کرتا ہے تو یہ کام بھی ایسا ہے کہ جو انسان کے دل کی نرمی کا باعث بنتا ہے, قساوت قلبی کو مٹانے کا باعث بنتا ہے. اور چوتھا کام جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چوتھا کام غریب مقروض کا قرض ادا کر دینا. اگر انسان کے پاس گنجائش ہے, انسان کو پروردگار نے رزق میں وسعت عطا فرمائی ہے اور پتہ چلے کہ فلاں شخص مقروض ہے, رشتہ داروں میں سے ہو جائے, دوستوں میں سے ہو جائے, جب پتہ چلا کہ مقروض ہے اور انسان کے پاس گنجائش ہے, اس کا قرض ادا کر. اب اگر قرض ادا کرے تو یہ عمل بھی ایسا ہے جو انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے. لہذا ائمہ کی سیرت ہے, یہ سیرت مشترکہ میں سے. سیرت مشترکہ ہم اس سیرت کے اعمال کو کہتے ہیں جو ہر امام نے کیا ہے. ظاہر ہے کہ ہر امام کے زمانے میں کچھ خاص تقاضے ہوتے تھے, ان تقاضوں کی وجہ سے بھی بعض اعمال ہر امام کی زندگی میں الگ الگ بھی نظر آئیں گے. امام حسن کی صلح اور امام حسین کا قیام, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ امام حسن کے دور کے حالات کے تقاضے کے مطابق امام حسن کی سیرت خاصہ میں صلح ہے. سیرت مشترکہ جس کو ہم کہیں وہ کیا مطلب, یہ کام ایسا ہے جو ہر امام نے ہر زمانے میں کیا ہے. مقروضوں کا قرض ادا کرنا, یہ ہر امام کی سنت اور سیرت ہے. اسامہ بن زید, یہ اپنی زندگی کے آخر میں تھا, امام حسین علیہ السلام اس سے ملاقات کے لیے گئے. جب امام ان سے ملاقات کے لیے گئے تو امام نے حال احوال پوچھا تو یہ رونے لگ گیا. رونے لگا تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کس بات پہ رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں 60,000 درہم کا مقروض ہوں اور میرے پاس اب کوئی سبیل نہیں ہے کہ میں وہ قرض ادا کر سکوں. امام حسین علیہ السلام نے کہا تمہارا قرض میں ادا کروں گا, تم پریشان مت ہو. اسی وقت غلام کو حکم دیا کہ جا کر 60,000 درہم لے کے آئے اور اس کا قرض فوراً ادا کر دیا. بس مقروض کا قرض ادا کرنا, یہ عمل بھی ایسا ہے جو ہمارے قلب کی سختی کو نرمی میں بدل دے گا. جب قلب نرم ہو جائیں گے, جب قلب سختی سے باہر آ جائیں گے, تو پھر میں اور آپ اپنے باطنی اور اپنے معنوی وجود کے اس کو صحت مند ہونے کی طرف دیکھیں گے. جب وہ صحت مند ہوگا تب اسے معنوی خوراک اچھی لگنے لگے گی. معنوی خوراک یعنی کیا؟ تلاوت قرآن معنوی خوراک ہے, ذکر پروردگار معنوی خوراک ہے, بروقت نماز معنوی خوراک ہے, مولا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھنا معنوی خوراک ہے, مصائب پہ گریا معنوی خوراک ہے, کسی غریب کی مدد کرنا معنوی خوراک ہے. یہ ساری چیزیں پسند آنے لگیں گی. انسان ان کاموں کو انجام دیتے ہوئے بوجھ محسوس نہیں کرے گا بلکہ مزے سے ان کاموں کو کرے گا. کیوں؟ کیونکہ باطن اور روح صحت مند ہو گئی ہے. جب روح اور باطن صحت یاب ہو جائے تو صحت مند بدن کی طرح ہے. جب بدن تکلیف میں ہوتا ہے تو جتنا لذیذ کھانا لا کے دے دیں انسان کا معدہ اس کھانے کو قبول نہیں کرتا. کسی کو 104 بخار ہو اور اس نے آپ کو بتایا ہو کہ اسے بریانی بہت پسند ہے, 104 بخار میں اسے پاکستان کی سب سے اچھی بریانی لا کے اس کے سامنے رکھے, نہیں دل کرے گا اس کو. اگر زبردستی 2-4 نوالے کھلا بھی دیں تو کیا ہوگا؟ باہر آ جائے. کیوں؟ بدن اس وقت اس غذا کو کھانے کے لیے آمادہ نہیں ہے. جب میرا اور آپ کا باطنی وجود روحانی اور معنوی غذا کھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر جو نصیحتیں ہمیں کی جاتی ہیں وہ نصیحتیں جوان آج کل کیا کرتے ہیں؟ اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں, ہم اس کو جب نماز کی تاکید کرتے ہیں, اس کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں, ایسے سنتا ہے اس کا دل ہی نہیں کرتا. کیوں سنیں؟ پہلے اس کا علاج تو کریں, پہلے اس کے معنوی بدن کو ٹھیک تو کریں. جب اس کا معنوی بدن سالم ہو جائے گا پھر آپ دیکھیں وہ پسندیدہ پیزے اور برگر سے زیادہ ان چیزوں کو پسند کرے. اب سمجھ میں آتا ہے قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی ہے. 13 سال کا بچہ تاریخ قیامت تک اس جملے کا مقابل نہیں لا سکتی ہے. 13 سال کے بچے نے کہا چچا جان موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کیوں؟ مانوی بدن سلامت ہے, مانوی طور پر, روحانی طور پر جسم, روحانی بدن, روحانی جسم قاسم ابن حسن کا صحت مند, بہترین صحت کا حامل ہے. جب اس صحت کا حامل ہے تو حسین ابن علی جب سوال کرے قاسم موت کو کیسا دیکھتے ہو تو پھر جواب یہی آتا ہے چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی. بچپن سے ہم عزاداری میں یہ جملہ سنتے آ رہے ہیں. کیوں آج تک ایسی کوشش نہیں کی کہ ہم سے بھی کوئی سوال کرے موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو ہم کہیں ہمارے لیے بھی موت میٹھی ہو چکی ہے, کیونکہ ہم نے بچپن سے سنتے سنتے پھر ہم نے تجسس کیا, جستجو کی کہ موت میٹھی کب لگتی ہے. پتہ چلا مانوی وجود کو سلامت کرو تو موت میٹھی ہو جاتی ہے. مانوی وجود کو سلامت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قلب سلیم کا حامل ہونا ہے. قلب سلیم کا حامل ہونے کے لیے ان امراض سے, ان عارض ہونے والے, لاحق ہونے والے, ان اثر کرنے والے عادتوں سے, برائیوں سے خود کو نکالنا ہے. تب جا کے مانوی بدن سلامت ہوگا, تب جا کے مانوی خوراک لینے میں, کھانے میں, اس کو ہضم کرنے میں انسان کا وجود آسانی سے قبول کرے گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر بات واضح ہو چکی ہے تو ذرا بلند آواز سے درود پڑھیں گے تب مجھے اندازہ ہوگا. پس عزاداران مولا, آئیے دل کی سنگینی اور سختی کو کم کرنا, اسے نرم کرنے کا ایک راستہ مولا حسین کے مصائب پہ گرنے والے آنسو ہیں. ایک ایک اشک بہت قیمتی ہے, ایک ایک اشک. میں اور آپ اپنے اشکوں کو گنتے نہیں ہیں, لیکن ہم میں سے ہر ایک کے ایک ایک اشک کو محفوظ رکھا جاتا ہے, اور وہاں وہاں یہ اشک کام آئے گا جہاں کے بارے میں شاید ہم نے تصور بھی نہیں کیا. آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ اور کچھ عرصے سے محرم کے پہلے جمعے کو عالمی طور پر حضرت علی اصغر کی یاد منائی جاتی ہے. جب سے یہ محرم شروع ہوا تو میرے باقی بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, ان کی عمریں اس طرح سے نہیں آئیں, لیکن ابھی جو میرا بچہ ہے چھوٹا وہ اس محرم میں 6 ماہ کا ہو گیا ہے. 2 دن کے بعد میرا جو بچہ ہے وہ پورے 6 مہینے کا ہو جائے گا. اس دفعہ مجھے شدت کے ساتھ اندازہ ہوا ہے کہ 6 ماہ کے بچے کے حرکتیں اور اس کے جو انداز ہوتے ہیں وہ کس قدر والدین کو اپنی طرف جلب کرتے ہیں, کس قدر والدین کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. شب عاشور امام حسین علیہ السلام رات کے کسی پہر میں خیام کے درمیان سے گزر رہے تھے تو جناب رباب کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. مولا حسین تڑپ کے رباب کے خیمے میں گئے, دیکھا کہ جناب رباب نے ایک طرف علی اصغر کو جھولے میں سلایا ہوا ہے, ایک طرف سکینہ کو سلایا ہے, بیچ میں بی بی رو رہی ہے. مولا حسین نے سوال کیا رباب گریہ کس لیے؟ کہا مولا میں نے خیموں میں منظر دیکھے ہیں، کہیں پہ علی اکبر کو تیار کیا جا رہا ہے، کہیں قاسم کو آمادہ کیا جا رہا ہے، کہیں اون و محمد کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ کل آپ پر اپنی جان قربان کریں۔ مولا میرے خیمے میں میرا بچہ چار، میرا بچہ چھ ماہ کا ہے، میں آپ پر کل قربان کرنے کے لیے رب آپ کا دامن خالی ہے۔ مولا حسین نے جملہ کا، مولا نے کہا رباب غم نہ کرو، یہ تمہارا چھ ماہ کا بچہ، یہ تمہاری چار سال کی بچی، یاد رکھو جب تک قیامت تک جہاں حسین کا نام آئے گا تمہارے دونوں بچوں کا بھی نام ساتھ میں آئے گا، جہاں حسین پر آنسو بہائے جائیں گے تمہارے بچے کا ذکر آئے گا، اس پر گریہ کیا جائے گا، آنسو بہائے جائیں گے۔ ایک اور منزلت آیت اللہ بہجت فرماتے تھے، رباب کا بچہ تھا تو چھوٹا، علی اصغر تھے تو چھ ماہ کے، لیکن علی اصغر اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ لوگوں کی زندگی کی بڑی بڑی گرہیں کھولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی لیے اندازہ کریں کربلا میں یا حضرت عباس کو باب الحوائج کہا گیا یا علی اصغر کو باب الحوائج کہا گیا ہے۔ جتنی اس وقت آپ فرش اعضا پر موجود ہیں ہماری مائیں بہنیں جو ہیں، آج ہم باب الحوائج، رباب کے چھ ماہ کے باب الحوائج کی مصیبت کا ذکر کریں گے، گریہ کریں گے۔ حاجتیں اگر مانگنی ہیں تو آج کی رات ہے، اگر کچھ طلب کرنا ہے تو آج کی رات ہے، جہاں اپنی حاجتیں طلب کریں۔ اپنی قلب کی سختی کا علاج نہ بھولیے گا۔ صبح عاشور جنگ جاری چلتی رہی، یہاں روک کے دو جملے سنیں گے۔ کربلا میں اور مکہ میں ایک تشابہت ہے، کربلا اور مکہ میں ایک مشابہت ہے، یہ مشابہت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مکہ میں کیا ہوا، ایک ماں ہے اور اس کا بچہ ہے، بچے کو پیاس لگی، ماں بچے کی پیاس برداشت نہیں کر سکی، جا کر پانی تلاش کرنا شروع کیا، کبھی صفا میں گئی کبھی مروہ گئی، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، سات چکر لگائے، کیونکہ بچے کی پیاس ماں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن وہاں اسماعیل کی کم سے کم عمر چار سال بیان ہوئی ہے، ورنہ آٹھ سال بھی بیان ہوئی ہے۔ ہاجرہ نے اسماعیل کی پیاس کو جب برداشت نہیں کر پائی تو جا کر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی ہے۔ یہ ہے مکہ۔ سنیں گے کربلا میں کیا ہوا، جب علی اصغر پیاس سے بلکنے لگے، کربلا کی ہاجرہ نے اپنے اصغر کو دیکھا، رباب نے جب اصغر کی پیاس کو دیکھا اپنے خیمے سے نکلی، رباب نے بھی سعی شروع کی، کبھی زینب کے خیمے میں دوڑ کے جا رہی ہے، کبھی ام کلثوم کے خیمے میں، کبھی عباس کے خیمے میں، شاید کبھی اس خیمے میں گئی ہو جہاں پانی کے مشک رکھے ہوتے تھے، ٹٹول ٹٹول کے پانی کے مشکوں کو دیکھا ہو، کہیں کوئی قطرہ پانی کا ملے، کہا ہو بی بیوں سے، اے بی بیوں کوئی پانی کا ایک قطرہ، اور میرا لال پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اس تشبیہ کا اگلا جملہ بھی سن لیجئے۔ وہاں جب ہاجرہ کی بے چینی کو پروردگار نے دیکھا تو اسماعیل کی رگڑتی ایڑیوں سے پانی نکل آیا، زمزم جاری ہو گیا۔ لیکن یہاں رباب نے چکر لگائے، علی اصغر نے ایڑیاں رگڑی لیکن زمزم نہیں نکلا۔ آغا پنایان کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوال آتا تھا، پروردگارا یہ کیا وجہ ہے کہ اسماعیل کے لیے زمزم نکلا علی اصغر کے لیے نہیں؟ کہتے ہیں مجھے جواب مل گیا، کہتے ہیں مجھے یہ جواب ملا، اسماعیل کا زمزم مکہ میں نکلا تھا، جسے پینا ہے مکہ جائے گا، لیکن حسین کے چھ مہینے کے بچے کے نے جو ایڑیاں رگڑی، زمزم کربلا میں نہیں، دنیا کے ہر گلی کوچے میں اصغر کا زمزم نکل رہا ہے۔ یہ جو سبیلوں پہ پانی تمہیں مل رہا ہے،
یہ جو پیاسوں کو پانی دیا جا رہا ہے یہ علی اصغر کا زمزم ہے، ہر ایک کی دسترس میں ہے جو آئے اصغر کا زمزم۔ اجرکم اللہ، مختصر کروں گا اور زحمت ہی دوں گا۔ صدائے حل من ناصری ینصرنا بلند کی سید الشہداء نے، آج ایک اور جملہ بھی سن لیں، مولا حسین نے جب حل من ناصری ینصرنا کی صدا بلند کی، تاریخ انسان میں وہ پہلا بشر جس نے لبیک یا حسین کہا وہ حسین کا ششمہ ہے۔ یہاں حل من ناصری ینصرنا، وہاں اصغر کا جھولے سے خود کو گھرانا، یہ جھولے سے گرنا لبیک یا حسین ہے۔ مولا حسین جب پلٹ کے آئے، پوچھا کیا ماجرا ہے، کہا آپ حل من ناصری ینصرنا کہتے ہیں، بچہ جھولے سے گرا دیتا ہے۔ شاید زبان حال سے کہہ رہے ہوں، بابا ابھی آپ کا ایک سپاہی باقی ہے، ذرا مجھے لے کے تو چلے میدان میں، بھائی اکبر وہ جنگ نہیں کر سکے تھے جو میں کر کے دکھاؤں گا، لے کے تو جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج رونے میں کنجوسی نہیں کر دی، آج اپنی آوازوں کو روک کے نہ رکھیے گا، آج میں چاہوں گا کہ مردوں کے رونے کی آوازیں اسی طرح بلند ہوں جس طرح ایک ماہ کا گود کا بچہ ذبح ہو کے واپس آتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب دیکھیں میری طرف، جانتے ہیں مولا حسین علی اصغر کو کس طرح میدان میں لے کے گئے؟ میں نے کہا نا میرا بچہ 6 ماہ کا ہوا، اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ مولا حسین نے بچے کو گود میں اٹھایا، ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا، دیکھا کہ سورج آگ برسا رہا ہے، حسین نے اپنے بچے پر ابا کا سایہ کر دیا، آگے آئے آواز دی، ہائے میرا مولا امام ہے اور 6 مہینے کے بچے کا باپ بھی ہے۔ دھوپ کی تپش اتنی تھی اصغر کو باہر نہیں نکالا، آواز دی اے اشقیا دشمنی مجھ سے ہے، یہ بچہ میرا گود کا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، ہمارے پاس پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، بس اسے پانی کا ایک گھونٹ پلا دو۔ کسی لعین نے وہاں سے صدا دی، حسین بچے کا کہہ کر پانی خود پینا چاہتے ہو؟ اب اپنی ابا کو ہٹا کر کہا، اصغر بیٹا معاف کرنا، نہیں چاہتا تھا کہ کربلا کی اس تپتی دھوپ کو تیرے چہرے پہ پڑنے دوں۔ نکال کے کہا، میرے لال تیری باپ کی بات کو رد کر دیا، اب تم اپنی زبان سے خود ہی بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ ہاتھ پر اصغر کو بلند کیا، تاریخ بشریت گواہ ہے 6 ماہ کے بچے نے اپنی پیاس کا اظہار کیا۔ جانتے ہیں کیسے؟ اصغر نے اپنی سوکھی زبان کو اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا، اشقیا نے منظر دیکھا، کہتے ہیں یزیدی لشکر میں کوہرام مچ گیا، باز نے چلانا شروع کیا، حسین کے بچے کو پانی پلاؤ واقعی پیاسا ہے۔ عمر سعد نے منظر دیکھا، ہرملا سے کہا، ہرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ ہرملا نے تیر نکالا، جناب رباب مجھے معاف کریں, میری خواہش ہے کہ میں آج آپ کے اصغر کی پوری شہادت پڑھ دوں. اور ملا نے تیر نکالا. عرب جنگوں میں پانچ قسم کے تیر استعمال کرتے تھے. ایک تیر وہ ہوتا تھا جس میں صرف لکڑی لگی ہوتی تھی, یہ کسی کو فقط روکنے کے لیے استعمال کرتے تھے. ایک تیر وہ ہوتا تھا جس میں لوہا ہوتا تھا لیکن صرف زخمی کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. ایک تیر وہ ہوتا تھا جو لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتے تھے, لیکن ایک تیر وہ ہوتا تھا جو انسانوں پر نہیں چلاتے تھے. اگر کوئی گھوڑا وحشی ہو جائے, قابو میں نہ آئے, اس گھوڑے کو یہ تیر مارا جاتا تھا کیونکہ اس گھوڑے کو قابو نہیں کر سکتے. جانتے ہیں عزاداروں, ہرملہ نے جو تیر نکالا یہ وہ تین پھلوں کا تیر تھا جو انسانوں پر نہیں چلایا جاتا تھا, اسے جانوروں کے لیے استعمال کرتے تھے. تیر کمان میں جوڑا. بس تیر کمان میں جوڑا, میری ہمت جواب دے گئی. تیر کمان میں جوڑا, کھینچنا چاہا, تیر نہیں چلایا, دو دفعہ نہیں چلایا. عمر سعد نے آواز دی, ہرملا تیر کیوں نہیں چلا رہے؟ ہرملا کہتا ہے تیر کھینچنے لگتا ہوں, حسین کے خیموں میں سے ایک خیمے کے پردے کو ہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں, شاید اس بچے کی ماں دیکھ رہی. لائن نے تیسری دفعہ تیر چلا دیا. ہر سال یہ جملہ کہتا ہوں, آج بھی سن لیں. عرب جنگ کی تاریخ جب لکھتے تھے تو لکھتے تھے تیر مارنے والے نے تیر کھینچ کے مارا اور اگلے کے بدن میں تیر پیوست ہو گیا. جنگ کی تاریخ ہے عرب میں, عرب کی تاریخ میں تیر مارا پیوست ہوا, فلاں نے تیر مارا پیوست ہوا, تیر مارا پیوست ہوا. لیکن اس ہرملا کے تیر کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ تیر مارا پیوست ہوا, مقتل میں لکھا ہے ہرملا نے تیر چلایا. فذبحت طفل من الاذن الى الاذن, تیر پلایا, بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اور میرا اصغر ذبح, نہ جانے میرے مولا حسین پہ کیا گزری ہے. اصغر کا خون ہاتھوں میں لیا. مولا امام باقر کہتے ہیں مولا حسین نے خون آسمان کی طرف پھینک دیا. نہ جانے مولا حسین کی قلبی حالت اس وقت کیا تھی. یقیناً حسین کی قلبی حالت درست نہیں تھی, بہت سخت مرحلہ تھا. اسی لیے نفس المحموم میں شیخ عباس قمی لکھتے ہیں, اصغر کا خون جب آسمان کی طرف پھینکا شاید مولا حسین کی قلبی حالت کو محسوس کیا تھا. ندائے غیبی آئی, آواز آئی, اے حسین اس بچے کو دفن کر دیجئے, جنت میں اس کے لیے دائی کا انتظام کر دیا گیا ہے, بس زیادہ اپنے دل کو تکلیف نہ دے, بچے کو دفن کریں. بس آخری چند جملے, مولا حسین علی اصغر کا جنازہ لے کے خیموں کی طرف آئے. یہ جو عمل اصغر کے جنازے کے ساتھ ہے, چھ ماہ کے بچے کے جنازے کا وزن کتنا ہوتا ہوگا؟ چھ ماہ کے بچے کے جنازے کا وزن کتنا ہوتا ہوگا مجھے نہیں معلوم, لیکن اصغر کے جنازے کا وزن اتنا تھا کہ اتنا بھاری شاید علی اکبر کا جنازہ نہیں لگا تھا حسین کو اٹھاتے ہوئے. یہی وجہ بنی رباب کے خیمے کی طرف مولا چلے, ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, قدم آگے بڑھاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب سات دفعہ ایسا ہوا, رباب نے مولا کی بے چینی دیکھی, خیمے سے پکار کے کہا, مولا میں 100 اصغر آپ پہ قربان کر دوں, اصغر کو لے آئیے, رباب آمادہ ہے. اصغر کو رباب کی گود میں ڈال دیا. مقتل میں جناب رباب کا بس ایک ہی جملہ ملتا ہے, جب اصغر کے چہرے کو دیکھا, دیکھ کے بی بی رباب نے کہا, میرے لال کیا تجھ جیسے معصوم بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ کیا تجھ جیسے معصوم بھی ذبح ہوتے ہیں؟ بس ختم کر دیا. اب آخری جملہ سنیں, جتنا رونا تھا رو لیا, اب آخر میں جتنا گریا کرنا ہے اس آخری جملے کے ساتھ دے پرسا مولا حسین اور جناب عمر رباب کو, خواہشیں رونے کی آوازیں جس قدر بلند ہو, آج جناب سیدہ جو اس مجلس میں آئی ہوں گی, اصغر کا پرسا اس طرح سے لیں کہ آپ عزاداروں کو دعا دے کر سیدہ جائے. آخری جملہ بس عزاداروں, اصغر کو لیا مولا حسین خیموں کے ایک طرف, اصغر کو تدفین کرانے کے لیے لے گئے. ذوالفقار علی نے اصغر کی قبر بنائی, مولا حسین نے علی اصغر کا جنازہ لٹا دیا. بس آپ میں سے جس نے اپنے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, اب حسین کے دل کا حال سمجھ لیجئے گا. اصغر کی تدفین شروع کر دی, میں نے اپنے استاد سے سنا ہے, اصغر کو دفن کرنا شروع کیا. مولا حسین اصغر کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں, تدفین کا عمل شروع کیا. مولا نے اصغر کے پاؤں پر مٹی ڈالی, نگاہیں اصغر کے چہرے کی طرف, اصغر کی ناف تک مٹی ڈالی, نگاہیں اصغر کے چہرے کی طرف. بس آخری جملہ زادارو ختم, ناف تک مٹی اصغر کا چہرہ, حسین کی نگاہیں, اصغر کی گردن تک مٹی ڈالی, حسین کی نگاہیں, اصغر کا چہرہ. اب جب اصغر کے پھول سے چہرے پر کربلا کی گرم ریت ڈالنے لگے, حسین نے اپنا منہ ابا کے دامن میں چھپا لیا. انا للہ, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر, وجعلنا من انصاره وآبان والمستشهدين بين يديه. التماس کرتا ہوں, ایک دفعہ اپنے ہاتھ بلند کر لیں, قبولیت دعا کا لمحہ ہے. مائیں بہنیں آپ سب ایک دفعہ اپنے ہاتھوں کو جتنا بلند کر سکتے ہو, انہی روتی آنکھوں کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے پروردگار مولا امام زمان کے ظہور میں تعزیل فرمائے. مولا وارث خون کربلا کو اس دنیا میں بھیج دے, مولا منتقم خون حسین کو بھیج دے. پروردگار ہماری آنکھوں کو مولا کے ظہور سے پر نور کر دے. پروردگار یہ مومنین جنہوں نے ہاتھ اٹھا دیے, بار الہ سب کی قلبی حاجات کو پورا فرما, دعاؤں کو مستجاب فرما. کتنے ایسے بے اولاد ہیں جنہوں نے اولاد کی درخواست دعا کے لیے درخواست کی. بار الہ تجھے علی اصغر کا واسطہ, اگلے سال کے اس دن سے پہلے جب اس مجلس میں وہ بے اولاد آئیں, بار الہ اصغر کا واسطہ اس مجلس میں اگلے سال وہ اپنی اولاد کے ساتھ آئیں. پروردگارہ جو دعائیں مانگی ہیں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین, اس سے پہلے پہلے اپنے مرحومین کے لیے بالعموم اور بالخصوص شہید قائد عارف حسین الحسینی جن کی برسی تھی, ان کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ.